چیزیں ہو سکتی، لیکن ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے ذرا سا شکایت بھی کی تو ہمارے اوپر وہ چڑھ دوڑیں گے، یہ مسئلہ ہے مشکل یہ ہے. ڈرتے ہیں کہ کہتے ہیں اس سلیقے سے ان سے گلا کیجئے، گلا مانے شکوا، گلا شکوا آپ جانتے ہیں، اس سلیقے سے ان سے گلا کیجئے، جب گلا کیجئے ہنس دیا کیجئے، یعنی ہاتھ نکال کر کے غصہ ظاہر کر کے شکوا نہ کیجئے، وہ بھی برا آپ کے ہاتھ میں ہو جائے گا. ہنس کر کے کمزور، جس طرح ہنس کر کے کوئی شکایت کرتا ہے اس طرح شکایت، اس سلیقے سے ان سے گلا کیجئے، جب گلا کیجئے ہنس دیا کیجئے. گلا ہی کب تک ہمارے سر پر غبار نکبت اڑا کریں گے، ہمارے خرمن جلا کریں گے، ہمارے گلشن لٹا کریں گے. ہزار تانے ہزار شکوے، ہزار باتیں غم و عالم کی، ہزار تانے ہزار شکوے، ہزار باتیں غم و عالم کی. کسی کے فیض و غضب کا کب تک جواب ہنس دیا کریں گے؟ یہی ہوتا ہے، ادھر سے غصہ کر رہے ہیں اور ہم ہنس کر کے عذر کر رہے ہیں. تو یہ کہنے کی بھی حقدار نہیں کہ سب سے بڑے ظالم تم ہو. تمہاری تاریخ کالی، تمہاری دینی تاریخ جس کو تم نے خود بنایا ہے، وہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی تعلیم نہیں ہے، انہوں نے بدلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر رفون الکریمان مواضعی، اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. ان کو وقتی طور پر ایک دین رہنا تھا، لیکن انہوں نے اس کو بھی اپنی منمانی بہت کچھ بدل کر کے اس میں یہ چیزیں داخل کی، اس کو ابھار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیجیے. جاہد المشرکین، مشرکین سے جہاد کرو، بے اموالکم اپنے مالوں کے ذریعے سے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے، نفس نفیس اس میں داخل ہوں، وانفسکم والسنتکم اپنی زبانوں کے ذریعے سے، شاعر کو شعر کے ذریعے سے، لکھنے والے لکھنے کے، تقریر تحریر. اتنا بھی اگر گرمی مسلمانوں میں نہیں کہ خطبوں میں یا تقریروں میں اس کا ذکر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان پورے طور پر دنوں سے جاتا رہا. اور عائشہ رضی اللہ عنہ، اور دوسری، اب کس بنا پر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ ایسے بھی حزیمت خوردہ لوگ ہیں مسلمانوں میں جو پیغام دیتے ہیں مسلمانوں کو. دیکھیے یہ جو آیتیں ہیں جس میں کافری کفار سے قطع تعلق کا ذکر ہے، ان سے برات کا اظہار، بیزاری کا اظہار ہے، ان کو بچوں کو نہ پڑھایا جائے اس معاملہ، اس طرح کی، کیونکہ انہوں نے یہ چاہ لیا ہے، اس وجہ سے ان کی زبان میری ہے اور بات ان کی ہے، بول رہے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ نہیں پراسپیکٹس میں یا جو تعلیم کے نصاب ہیں ان میں سے ان آیتوں کو نکال دیا جائے، ان حدیث کو نکال، اس قسم کے بھی کہنے والے دوسرے. اور ایک قدم بڑھ کر کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وحدت ادیان یعنی تمام دین ایک ہیں، ان کو ان کی ایک مہم چلائی جائے کہ جو چاہے جس پر عمل کرے، کسی کو کوئی اعتراض کی بات نہ ہو، کوئی اس کے خلاف بات نہ کرے. مسیحیت کے خلاف آپ نہیں بول سکتے، یہودیت کے خلاف نہیں بول سکتے، شیعیت ہو اور کچھ ہو، کوئی کسی کو برا نہ کہے. یہ چیز بھی بہت کچھ آگے اس خیال کو بڑھایا جا رہا ہے. اب اگر ایسے ہی ہے اور وہاں سے یہ چیز لے کر کے آپ باتیں کر رہے ہیں، تو پھر دیکھیے وہی لوگ تو ہمیں برا کر رہے ہیں. ہمارے نبی کو، جب ہمارے نبی کو انہوں نے برا کر دیا تو ہمارے جینے کی کیا قیمت رہ گئی؟ ہمارے جینے پر لعنت ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں وحدت ادیان بھی تمام ادیان کو ایک سمجھا جائے اور ہر ایک کو حق سمجھا جائے، کسی کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے، یعنی کفر اور شرک کی بات ہونی ہی نہیں چاہیے، تو پھر دین کا مسئلہ کیا رہ گیا؟ دین کس چیز، آپ کس دین کے حامل ہیں؟ جس دین کو آپ شرک، جس دین میں آپ شرک بھی شامل کر رہے ہیں اور دنیا کی بدعتیں داخل کر رہے ہیں اور دوسری غلط چیزوں کو بھی داخل کرنا چاہتے ہیں، حقیقت ہے کہ اس قسم کی آواز ان کی اس وجہ سے ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ود دولو تکفرون فتکفرون کما کفروا، وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح تو وہ کفر کر رہے ہیں تم بھی کافر ہو جاؤ، فتکفرون سوا تو سب برابر ہو جاؤ، یہی چاہتے ہیں وہ. پیارے رسول سے خود اس طرح کا معاہدہ کرنا چاہا کہ آپ ہمارے بتوں کی برائیاں نہ کیجیے اور ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے. پیارے رسول نے اس سے انکار کیا، کہا واللہ الا ود او شمس یمینی، ایک ہاتھ میں سورج رکھ لیں دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ لیں تو میں اپنی دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ علی النساء جہاد، حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے پیارے رسول سے پوچھا کہ کیا عورتوں پر جہاد ہے؟ ایک دوسری روایت میں ہے پیارے رسول سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ نار الجہاد افضل الاعمال، آپ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے، آپ کی ترغیب سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے. افلا نجاہد، ہم عورتیں جہاد نہ کریں؟ تو پیارے رسول نے فرمایا کہ تمہارے لیے جہاد ہے لیکن اس میں جنگ نہیں کرنی ہے، اس میں دشمن کے سامنے تلوار چلا کر کے یا دشمن سے لڑائی نہیں کرنی ہے. لا قتال فی الحج والعمرہ، حج اور عمرہ یہ عورتوں کے لیے جہاد ہے. یعنی جس طرح جنگ میں آدمی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے, مال خرچ کرتا ہے, اسی طرح تم کمزور عورتیں تکلیفیں برداشت کر کے مال کو خرچ کر کے حج اور عمرہ کرو, یہ تمہارے لیے جہاد کا اجر اس سے ملے گا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد. حضرت عبد الله بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ ایک شخص آئے پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت مانگ رہے ہیں. يستأذنه في الجهاد, ہوتا ایسا تھا کہ ہر شخص آ کر کے, اور یہ بھی جیسا کہ حدیث رہا کہ جہاد میں نکلنے والوں کا نام لکھا جاتا تھا. ایک صاحب آئے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول, میری بیوی حج کے لیے نکلی ہے اور میرا نام فلاں جہاد میں لکھا گیا, میرا نام لکھا گیا ہے فی غزوہ کذا و کذا, فلاں طرف جہاد میں جانے کے لیے. کہ رسول نے فرمایا کہ نہیں, جہاد چھوڑ کر کے تم جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو, کیونکہ بیوی کی عزت محرمیت, محرم ہونا ضروری ہے, غیر محرم کی حج نہیں کر سکتی. اس وقت یہ تھا جبکہ پیارے رسول کی لوگ آ کر کے اجازت مانگتے ہیں, جب جہاد ہر شخص پر فرض نہیں ہو سکتا ہے. وہ حالت تبو کوارا کے آخری دنوں کے ہوں جبکہ مسلمان کافی طاقت میں ہو چکے تھے, آ کر کے انہوں نے جہاد کی اجازت مانگی اور اجازت مانگتے تھے ہمیں بھی اجازت دیجیے. کچھ لوگ ایسے تھے جن کو پیارے رسول کسی مصلحت کے تحت روک دیتے تھے کہ آپ نہ جائیے. یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, خیبر کے موقع پر پیارے رسول نے فرمایا کہ تم جہاد پر نہ جاؤ, حضرت علی نے رو کر کے کہا تخلفنی فی الصبیان والنساء, عورتوں بچوں میں مجھے پیچھے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں آپ, عورتوں بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوں, اجازت دیجیے میں بھی جہاد کروں. اسی طرح بچوں میں جو جہاد تھا کہ روح تھی, رافع اور سمرہ کا قصہ ہے صحیح, چھوٹے تھے 13-14 سال کے تھے, ایک ساتھ تھے, ان کی عمر 15 سال تھی, 15 سال سے پہلے اجازت نہیں دیتے تھے پیارے رسول جہاد میں شریک ہونے کی, کیونکہ عمر کچی ہوتی ہے, اس وقت جہاد کے آداب یا جہاد کے جو شروط ہیں انہوں مکمل نہیں ہو سکتے, جب کے بارے بھاگ بھی سکتے ہیں, تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے تھے. ایک ساتھ تھے, دبلے پتلے تھے, 15 سال کے تھے, ان کو پیارے رسول نے اجازت دی. اور رافع آئے سمرہ تھے, سمرہ کو اجازت دی, اور رافع آئے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بھی, مجھے بھی اجازت دیجیے. انہوں نے کہا کہ آپ پیارے رسول نے فرمایا آپ چھوٹے, کہا اللہ کے رسول میں ان کو پچھاڑ دوں گا اگر مجھ سے لڑائیں جن کو آپ نے اجازت دی ہے. تو باقاعدہ یعنی پیارے رسول کے سامنے کشتی اور واقعی انہوں نے پچھاڑ دیا, تو پیارے رسول نے ان کو اجازت دی. اس طرح گویا مرنے کے لیے ہر ایک تیار رہتا تھا, اجازت لیتے تھے. یہاں بھی ایک صاحب آئے اجازت لینے پیارے رسول سے, دن ہو فل جہاد پکارا, تو پیارے رسول نے فرمایا احیون والدہ, تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول میرے ماں باپ زندہ ہیں. قال ففیہما فجائد, بخاری صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, جا کر کے انہیں کی خدمت کر کے وہی تمہارا جہاد ہو جائے گا, جا کے ان کی خدمت کرو وہی تمہارا جہاد ہے. ففیہما فجائد یعنی ان کی خدمت کرو, تمہارے جہاد کی نیت کے بدلے تمہیں اللہ جہاد کا اجر دے گا. تو ماں کی خدمت کی ضرورت اگر ہے تو آدمی پیچھے رہ سکتا ہے, اور یہ بھی ایک عذر ہو سکتا ہے کہ ماں کا عذر, ماں باپ کا عذر کر کے آدمی جہاد میں نہ جانے سے بھی اجازت دے سکتا ہے, لیکن حاکم وقت جو اجازت دے, کمانڈر جو ان کا ہے وہ اجازت دے, ان کا عذر دیکھ کر کے تبھی. ورنہ اگر کسی کو کہہ دیا گیا حکومت کی طرف سے کہ نہیں آپ کو جہاد میں جانا ہے, تو پھر اس کو پیچھے آنے کی صحت نہیں. البتہ عذر پیش کیجیے, اگر عذر ہے تو صحیح ہے, اس میں سے یہ بھی ایک عذر ہو سکتا ہے, جبکہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہو, ان کے نہ جانے سے کوئی نقصان نہ ہونے کا خطرہ ہو. تبوک کے موقع پر جب پیارے رسول نے ہر ایک کو نکلنے کی, کیونکہ بہت دور کا سفر تھا اور بہت بڑے دشمن رومیوں سے, یعنی عیسائیوں سے مقابلہ تھا, ان کی تعداد بہت زیادہ تھی, پیارے رسول نے فرمایا کہ جو شخص جہاد میں نکلنے کی طاقت رکھتا کوئی پیچھے نہ رہے, تو ہر ایک تیار ہوئے مسلمان, اور یہ منافقین آ کر کے اجازت مانگتے تھے پیارے رسول سے. ہمارا یہ عذر ہے, ان نبیوں سے نہ آورا, اے اللہ کے رسول میرا گھر ٹوٹا پھوٹا ہے اور بے پردہ ہے, آپ جا دیجیے میں ٹھیک کر دوں, چھوڑ کر کے جاؤں گا, ایک مہینے کا جانے کا راستہ, ایک مہینہ واپس آنے کا, دو تین مہینے تک ہم غائب رہیں گے. تو پیارے رسول نے کچھ لوگوں کو اجازت دے دی, سبحان اللہ. اس پر اللہ تعالی نے فرمایا ہے, سورہ توبہ کی آیت ہے, اف اللہ عن لما اذن ترهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين, اللہ نے آپ کو معاف کر دیا, معافی کا اعلان پہلے کیا اللہ تعالیٰ نے, لیکن آپ نے کیوں ان کو اجازت دی, لما اذن ترهم, کیوں اجازت دی ان کو, آپ کو چھوڑ دینا، دیدار نہیں دینا چاہیے تھا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کون اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہے. لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا فی سبیل اللہ، جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ لوگ جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت آپ سے نہیں مانگیں گے. انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون، وہی لوگ اجازت مانگیں گے جن کا ایمان نہیں ہے آخرت کے اوپر، اللہ پر ایمان نہیں، وارتابت قلوبهم، ان کے دل میں شک و شبہ ہے، تردد میں ہے، فهم فی ریبهم یترددون، یہی لوگ اجازت مانگیں گے. لیکن جن کا دل ایمان پر مطمئن ہے، دل ایمان سے بھرا ہوا ہے، وہ لوگ آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایسا بھی الٹا اجازت مانگے تھے، اور یہاں دیکھیے مسلمانوں کے خالص مسلمان اجازت مانگتے تھے، ہمیں بھی اجازت دیجیے، میں بھی آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں. تو پیارے رسول نے فرمایا اگر تمہارے والدین زندہ ہیں جا کر تم کی خدمت کرو، اور یہی تمہارا جہاد ہے. فبی ہی ماں بجائے عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله، جرير البجلي، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، میں بری ہوں ہر اس مسلمان سے، بیزار ہوں، بری ہونے کا مطلب کہ میرا اس سے کوئی تعلق، جسے کہتے ہیں ہم بری ہیں اس معاملے سے ہمارا کوئی تعلق ہے. انا بریء من كل مسلم، ہر اس مسلمان سے میرا کوئی تعلق نہیں جو کافروں کے درمیان، مشرکین کے درمیان اقامت پذیر ہے، اس کافروں کے درمیان رہتا ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے حقیقت میں، کیونکہ اقلیتوں کا مسئلہ اسی طرح آتا ہے، جہاں مسلمان چند، ایک محلے میں چار مسلمان ہیں، وہ بھی اکٹھا نہیں ہے گھر، ایک کا ادھر ہے دوسرے کا ادھر ہے، بیچارے جب کوئی ایسا فساد کا معاملہ آتا ہے سب سے پہلے ان کو قتل کیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، گھر بند کر کے بھی وہ اگر بیٹھے تو گھر جلا دیا جاتا ہے، یہ سب اس کے لیے خطرات ہیں. دوسری بات ہے کچھ بھی ہو آدمی صبح شام غلط لوگوں میں رہ کر کے گویا گناہ کی چیز اس کے درمیان اس کے دل پہ ہلکی ہو جاتی ہے، گناہ نہیں رہ جاتا ہے کہ دیکھ کر کے دل ایسا ہے کہ مانوس ہو جاتا ہے اس سے. آپ اگر بچ سکتے ہیں بچ رہیں گے، لیکن آپ کے بچے نہیں بچ سکتے، بچوں میں وہ چیز نہیں ہوتی ہے اللہ کا خوف یا اللہ سے ڈر کی بات نہیں ہوتی، ابھی بچے ہیں، انہیں غلط لوگوں کی یا مشرکین کی عادات سیکھیں گے. بہت بڑی بات ہے، رسول کی یہ سیاست اللہ کی طرف سے آئی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا ایک اپنی مجارٹی میں رہیں اور مسلمانوں کے درمیان رہیں، خاص طور پر جب مسلمان کم ہوں، مسلمان کمزور ہوں. ہاں مسلمانوں کی اگر حکومت ہے، حاکم مسلمان ہے، کافر اس درمیان رہ رہے ہیں مسلمانوں کے اندر رہ کے، تو پھر اس میں یہ گناہ نہیں ہوگا. لیکن جب مسلمانوں کی حکومت نہیں تو اور وہاں ان کے دین اور ایمان پر کا خطرہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا ہے الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین واسعہ کشادہ نہیں تھی کہ اس جگہ کو چھوڑ کر کے ہجرت کر کے جا کر کے وہاں بس جاؤ. یعنی گویا یہ ملامت کی چیز ہے کہ آدمی ایسی حالت میں جہاں اپنے دین کو اپنے ایمان کو محفوظ نہیں رکھ سکتا وہاں کافروں کے درمیان رہے. یہ مسئلہ بہت بڑا ہے آج کے لیے، مسئلہ جو چلتا ہے آپ دیکھیں فتویٰ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یورپ میں جا کر کے آپ وہاں بسیں، لیکن یقیناً اس کے نقصانات جو ہیں وہ منافع سے زیادہ ہیں، اور انہوں نے ایسے حالات بنا رکھے ہیں سبحان اللہ کہ کوئی بھی جائے اس کو بڑی عزت سے رکھتے ہیں. اپنے یہاں دوسری جگہوں پر انہیں مسلمانوں کو قتل کرنے کی تدبیریں بناتے ہیں، لیکن اپنے یہاں ان کو پناہ دیتے ہیں. عجیب ان کی یہ سیاست ہے. کام میں بھی کوئی فرق نہیں، وظیفے میں کوئی فرق نہیں ہے، جاب سب کو دیں گے اور وہ ایک جیسا اپنا، بلکہ کبھی کبھی وہ رپورٹ لیتے ہیں آخر میں کہتے ہیں کہ ان کے یہاں ہے ایسا کہ ریٹائر ہوتے وقت ایک مسلمان سے، ایک سکھ ہے، ایک ہندو ہے، وہاں کی میکنٹری ان کو دے دی، ریٹائر ہوتے ہوئے ان سے باقاعدہ رپورٹ لیتے ہیں کہ آپ کا معاملہ ہمارے ساتھ یا ادارے کے ساتھ کیسا رہا، یا اداروں والوں کا معاملہ کیسا رہا آپ کا، کیا اچھے سلوک کرتے تھے یا برے، وہ رپورٹ لیتے ہیں. سوال وہ فخر سے اپنے یہاں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی تفریق نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ٹھیک ہے ان کے جو قانون ہے کہ نہیں بچہ اگر 5 سال کا ہو گیا تو پھر اسکول میں اس کو داخل کرنا ضروری ہے. اور کون سے اسکول میں؟ سرکاری اسکول میں. دوسرا اسکول ایسا نہیں کہ جس کو آپ ان سے منظور کرا لیں اور وہ چلائیں گے، نہیں، اپنے ان کے نظام کے تحت اگر آپ وہی چیزیں پڑھا رہے ہیں وہاں چھوٹے بچوں کو بھی، 10 سال کے اونچے جو بچے ہیں ان کو میاں بیوی کے تعلقات باقاعدہ پڑھائے جاتے ہیں، سبجیکٹ ہے یہ کس طرح سے چھوٹے بچوں کو، اور آپس میں ایک دوسروں سے محبت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، بیوی اور شوہر کے درمیان کس طرح بوسے تک کے آداب بتائے گئے ہیں. سبحان اللہ, یہ سب تفصیل کے ساتھ. یہاں ایک امریکہ میں 11 ستمبر کے بعد, وہاں پہلے وہ لوگ کرتے تھے ٹریننگ کورس ایک, تو وہاں تو جانے کا مسئلہ نہیں رہا, اس وقت حالات بہت ہی گرم تھے. تو آ کر کے 30-35 لڑکے وہاں سے لا کر کے یہاں باقاعدہ انہوں نے ٹریننگ کرائی, تو اس میں ہمیں بھی تقریباً مہینے تک پڑھانے کو انہوں نے رکھا. لڑکیاں بھی تھیں کچھ, جس میں ہمارے گھر سے 8-10 سال لڑکے بھی تھے. انہوں نے باقاعدہ سوال کیا مجھ سے, کہتے ہیں ہمارے یہاں ہم لوگ اپنے اسکولوں میں پڑھتے ہیں کہ میاں بیوی کے تعلقات کس طرح ہونے چاہیے, چھوٹے بڑے آداب کو بھی پڑھ کر کے سکھاتے ہیں کہ بوسہ لیا جائے تو کس جگہ پہ لیا جائے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو, کیسے لیا جائے تاکہ ایک دوسرے کے درمیان محبت ہو. یہ 10 سال کی عمر کے بعد پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, کیا اسلام میں کوئی ایسا سبجیکٹ ہے یا اسلام میں کوئی ایسی چیز ملتی ہے؟ باقاعدہ انہوں نے پوچھا. ہم نے کہا ہے پیارے رسول کی احادیث میں پیارے رسول نے محبت سے رہنے کی جو تعلیمات کہا نہیں, پھر اس کو کتابی شکل میں رکھنا چاہیے, یہ کہتی ہیں, کیونکہ ان سب نے پڑھا ہے اس کو بچپن ہی سے یہ سب چیزیں. اب جن بچوں کو آپ اپنے بچوں کو دور رکھنا چاہتے ہیں ہر چیز سے, یعنی اپنے یہاں مشرقی تہذیب جو ہے وہ بھی شرعی تہذیب ہے کہ میاں بیوی بچے کے سامنے ایک دوسرے سے بوس کنار نہ کریں, دور بیٹھیں, سب کچھ ہو, لیکن وہاں یہ سب چیزیں بالکل عام ہیں. اور ان کو بلکہ غلط کہا جاتا, کہا تم گویا بچے کو تم دنیاوی عمر سکھانا نہیں چاہتے ہو, تم کو سب کچھ بچے کے سامنے کرنا چاہیے, یہ ان کے آداب اخلاق ان کے. تو اگر آپ بچے کو محفوظ رکھ سکتے ہیں گھر کی چار دیواری میں, لیکن وہ مدرسے میں جائے گا, اسکول میں جائے گا, وہاں کے تو غلط چیزیں سیکھے گا. پھر اس کے بعد وہ 15-20 سال کا جب ہو جائے گا, جس کو کہتے ہیں کہ بلوغت کا عمر یا بالغ ہو گیا, تو پھر آپ کا اس پر کوئی ہولڈ نہیں, کوئی اثر نہیں, آپ اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتے ہیں. اگر آپ نے کہا کہ لڑکی اپنے دوست کے ساتھ تو آپ نے گھر ہی میں اپنے کمرے میں آ کر کے رات گزارنا چاہتی ہے, آپ نے اس پر کوئی دباؤ ڈالا, ناراضگی کا اظہار کیا, وہ شکایت کر سکتی ہے اور آپ کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے. یہ باقاعدہ قانون ہے, وہاں کے لوگوں نے بتایا, میں نے خود دیکھا ان کو, کہتے ہیں کہ یہ سب مسائل یہاں ہیں. تو اگر اس وقت جو کچھ بھی وہاں امن ہے, سب کچھ ہے, یہاں تک کہ اگر آدمی بھوکا مر رہا ہے, اس کے پاس کمائی نہیں ہے, یہ جو لوگ آتے ہیں حج کرنے عام طور پر, ان کو عاطلین کے نام سے, یعنی بیکار لوگ جن کا کوئی کام نہیں ہے, باقاعدہ حکومت کی طرف سے ان کو ماہانہ بہت کچھ ملتا ہے, جس میں کھاتے بھی ہیں بچاتے بھی ہیں. بہت سے لوگ جو کام کرتے ہیں, جن کا باقاعدہ سرکاری وظیفہ ہے یا سرکاری جاب ہے, ان سے زیادہ ان کو ملتا ہے. سبحان اللہ, بچہ پیدا ہوا تو پھر اس کا بھی پے آپ کو ملنے لگا, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود یقیناً دین کا کی حفاظت کا کوئی, بلکہ دین کو لوٹنے کے سامان مہیا کیے جا رہے ہیں, دین کی حفاظت کا سامان مہیا نہیں کر سکتے آپ. اس وجہ سے مسلمانوں نے قانون کے کچھ پہلو لے کر کے جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے اسکول کھولے ہیں, جو سرکاری اسکولوں کے ٹائم کے علاوہ کچھ نہ کچھ دین اور قرآن سنت کی چیزیں نماز وغیرہ کے طریقے سکھاتے ہیں. لیکن دباؤ اس کا جو الحادی دباؤ ہے وہ بہت زیادہ ہے, جس سے بچے بہت کم محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو پیارے رسول کی یہ حدیث مبارک, انا بری من کل مسلم یقیم بین المشرکین, پورے طور پر صادق ہے حقیقت میں. اس وجہ سے مسلمانوں کو اپنا اتحاد بنانا چاہیے, اپنا ایک ملک ہونا چاہیے, جہاں کہیں بھی ہوں مسلمان اکٹھا ہوں, اور کافروں کو ملک کے ملک میں رہ کر کے نمک میں دال میں نمک کے برابر کہیں بھی رہ کر کے ان کا کوئی اثر نہیں رہ سکتا, بلکہ وہ کمزور رہیں گے, وقت آنے پر ان پر بہت کچھ ظلم اٹھایا جا سکتا ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح ولكن جہاد مونیہ, فتح مکہ کے بعد اب مکے سے مکے کے علاوہ کہیں ہجرت کی ضرورت نہیں ہے, لا ہجرت ضرورت ہی نہیں ہے. یہ خوشخبری ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آٹھویں صدی ہجری میں جب مکہ فتح ہوا اور کفار مکہ سب چار و ناچار, جو لوگ نہیں چاہتے تھے وہ بھی چپ رہے, آہستہ آہستہ مسلمان ہوئے, اور جو لوگ پہلے مسلمان ہوئے تھے سب لوگ مسلمان ہوئے. بہرحال مکہ ایک اسلامی شہر ہوا, اور اسے اسلامی شہر رہنے کی قیامت تک کے لیے پیارے رسول نے ضمانت دی ہے. لا ہجرت بعد الفتح, یعنی یہاں سے پھر اب مسلمان اسلام یہاں کمزور نہیں ہو سکتا, مسلمان کمزور نہیں ہو سکتے, کہ جس طرح خود پیارے رسول اور آپ کے اصحاب مکے کو چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے, اب مکے کو چھوڑ کر کے کہیں دوسری جگہ ہجرت کی ضرورت نہیں ہے. ولیکن جہاد انہوں نہیں ہے, لیکن مکے والوں کو چاہیے کہ جہاد کے لیے گھر سے نکلنے کی نیت رکھتے ہیں, جہاد کرنے کے لیے ضرور نکلیں, یہ نہیں کہ مکے ہی میں بیٹھ کر کے وہ زندگی گزارے, نہیں, جب ضرورت پڑی مکے سے نکلنے کی تو پھر جہاد کے لیے نکلے، یہاں سے شام جائیں، قبرص جائیں، اور جہاں تک گئے مسلمان تھے یہی مکے کے لوگ تھے جنہوں نے جہاد کیا. وہ نیت، اگر جہاد کی ضرورت نہیں ہے تو دل میں یہ نیت پالنی ضروری ہے، اس نیت کے ساتھ جینا ہے کہ اگر جہاد کی ضرورت پڑی تو ہم نکلیں گے انشاءاللہ. کیونکہ یہ ایک نفسیاتی چیز ہے کہ آدمی جس چیز کو دل میں رکھ کر کے اور اس کو باقاعدہ یاد کرتا رہے گا تو اس سے دل اس کا مضبوط رہے گا. اور جب جہاد کو الٹے مقصد سے سمجھے گا یا ڈر کے نام سے سمجھے گا کہ بھائی ہم اس میں مر جائیں گے اور کچھ ہوگا، تو پھر غلط سوچنے کا غلط یا نیت اس کی غلط ہوگی. یہ نیت مقصود نہیں ہے، بلکہ جہاد کرنے کی نیت اور دل کو مضبوط رکھنے کی نیت اور اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کی نیت سے آدمی چاہیے. اور جب وقت آئے تو فوری طور پر وہ تیار ہو کر کے نکل جائے. وعن ابی موسی الاشعری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسی الاشعری کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیا فہو فی سبیل اللہ. یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، لیکن بڑی لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے. ایک صحابی آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ الرجل یقاتل للمغنم. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاد میں شریک ہوتے ہیں تاکہ ان کو غنیمت ملے، مسلمانوں کو فتح ملیں گی، ادھر کو کفار کے مال ملیں گے، ان کی جانور ملیں گے، ان کی عورتوں کو لوڈی بنائی جائے گی. اس مقصد سے نکل کر کے جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ جہاد میں غنیمت کا حصہ ملے. والرجل یقاتل للذکر، ایک آدمی ہے جو جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے، دشمنوں سے لڑائی کرتا ہے، اس معنی میں کہا جائے کہ بہت ہی پہلوان ہے، بہت ہی شجاع اور بہادر آدمی ہے. والرجل یقاتل فی سبیل اللہ فمن فی سبیل اللہ، کون آدمی اس میں اللہ کے راستے میں ہے؟ تو پیارے رسول نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ. نیت جہاد کی جس شخص کے دل میں یہ نیت ہے کہ ہم جہاد اس معنی میں کر رہے ہیں کہ اللہ کا دین اونچے ہو، اللہ کے دین کو غلبہ ہو، اللہ کا دین سب سے اونچے ہو، اس کی تنقید سب کے اوپر ہو، اس مقصد سے جہاد کر رہا ہے وہی اللہ کے راستے میں. اور اگر غنیمت کے نام سے یا یہ کہ ہم بہادر شمار کیے جائیں تو ظاہر بات ہے جیسی نیت رکھے گا اسی طرح اس کو اجر ملے گا. بڑے سے بڑے کام کو پیارے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. یہی صلات جو توحید کے بعد سب سے مبارک کام ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی اللہ علیہ فقد اشرک، دکھانے کے لیے کسی کو نماز پڑھی اس نے تو شرک کر گیا. وہی صلات جو ایک سجدہ اللہ کے لیے کرے گا تو پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، آدمی کو ایک صلات پڑھنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہی نماز اس کے لیے وہ بال بن جائے گی، بلکہ وہ شرک کا باعث بن جائے گی. تو نیت نیک ہونی چاہیے آدمی کی، نیت اگر صحیح ہے. اگر کام غلط بھی ہو جائے، کتنے مسائل ایسے ہیں جن میں صراحت سے آیا ہے کہ نیت صحیح ہے، کام غلط ہے، لیکن کام کو صحیح کہا گیا کام کو، یا یہ کہ کام اگر صحیح نہیں ہوا کہا جائے گا پھر سے کر لو، تمہارے اوپر گناہ نہیں ہوگا. یہاں تک کہ آدمی کبھی کبھی کہہ جاتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، خوشی میں اے اللہ تعالیٰ تو میرا غلام ہے، میں تیرا رب ہوں، خوشی میں. اس کو بھی کیونکہ نیت اللہ کے سامنے شکر ادا کرنے کی ہے، لیکن چمڑے کی زبان لمبی ہو گئی، دوسری طرف چلی گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. تو نیت بہرحال اچھی سے اچھی ہونی چاہیے آدمی کی. ذرا سی نیت میں کھوٹ آئے تو انسان کو توبہ استغفار کر کے اور اس نفس امارہ کو اللہ کے احکام پر مجبور کر دینا چاہیے. وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة مع قتل العدو. جب تک اس دنیا میں دشمن اسلام اور دشمن دین ہیں جہاد ہوتی رہے گی، اور اسی طرح مسلمان بھی تنگی میں آئیں گے تو ہجرت مکے کے راہ، یہاں تو فرمایا کہ مکے سے ہجرت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دوسری جگہوں سے ہجرت کی ضرورت پڑے گی، اور قیامت تک ہجرت کا راستہ کھلا رہے گا. آپ سوچیں کتنے مسلمان ہر زمانے میں ہجرت کیے ہیں، تاریخ پڑھیں بدایا اور نہایا میں تو بہت سی جگہوں پر، خاص طور پر شام کے علاقے میں صلاح الدین ایوبی سے پہلے جو انہوں نے قبضہ کیا تھا، کتنے مسلمان بھاگ کر کے دوسرے ملکوں میں گئے. اور ان آخری دور میں آپ دیکھیں یہاں جو بخاری بہت نظر آتے ہیں، بخارا کے لوگ، وہ کس نتیجے میں آئے یہاں. حالانکہ بخارا کا شہر بہت ہی بخارا کا ملک بہت ہی اچھا، اور وہاں بھی اقتصادی بہت کچھ فراقی اور سب کچھ، لیکن روس نے جب ان پر دین کے معاملے میں بہت کچھ سختی کی، یہاں تک کہ تعلیم کے زمانے میں کہیں کسی کے پاس قرآن کا نسخہ ملتا تو ان کو قتل کر دیا جاتا تھا. یہ سختی کی اس برداشت میں اس کے وقت. ایک بوڑھے آئے جب بہت بوڑھے تھے, ان کی عمر 90 سال کے قریب تھی. ابھی جب 10-15 سال پہلے جب روس کمزور ہوا اور تمام ریاستیں الگ الگ ٹوٹ پھوٹ کر کے الگ ہونے لگیں, تو شاید چیچنیا کے تھے یا دارستان کے تھے وہ بزرگ آئے یہاں, تو وہ کہتے تھے کہ میں اس وقت جوان تھا, چھوٹی عمر کا تھا, میں قرآن میرے باپ دادا نے یاد کرایا تھا, میں جاتا تھا زیارت کے نام سے, وزٹ کے نام سے اثر کے بعد, اور باقاعدہ ایک ترتیب تھی, وہاں بچے دو چار یا گھر والے بیٹھے رہتے تھے, دو آیتیں دیکھ کر کے فوراً بھاگتے تھے وہاں سے کہ تم یاد کرو, اور نماز کا ایک طریقہ دے کر کے اور فوراً بھاگے دوسری جگہ گئے, ان سے ملے, ان کو سکھائے, اس طرح کر کے دین کو محفوظ رکھا ہوا سبحان اللہ. یہ ہے طریقہ. اور خود اگر حرکت محسوس ہوتی کہیں کہ بچے جا رہے ہیں پڑھنے یا کیا لے کے جا رہے ہیں کون سی کتاب, تو ان کو قتل کر دیا جاتا تھا سبحان اللہ. تعلیم کے زمانے بعد میں جیل ہوا اور سختیاں رہیں, بہرحال اس طرح دین کو محفوظ کیا لوگوں نے. تو وہ یہ جو لوگ نظر آتے ہیں اس زمانے بھاگ کر کے ادھر آئے انڈیا وغیرہ سے ہوتے ہوتے, دیکھیے آپ سے بخاری جو ہیں اردو بھی جانتے ہیں بہت سے, تو وہ ادھر ادھر سے ہو کر کے بہرحال بہت سے لوگ مکے میں آ کر کے بسے, ان کی زندگی اس ہجرت کی برکت میں بہت کچھ الحمدللہ آرام سے اللہ کے گھر میں گزر رہی ہے. تو ہجرت جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ جب تک دشمن دین ہیں اس دنیا میں اور رہیں گے, ستیزہ کار رہا ہے اصل ستائم روز چار مصطفی سے شرار بولحبی, خیر اور شر کا تصادم اور ان کی جنگ ہمیشہ رہے گی, یہ ہمیشہ رہے گا. اس وجہ سے جہاں بھی مسلمان کمزور ہوں ان کو چاہیے کہ ہجرت کر کے مسلمانوں کے ملک میں جا کر کے اپنی طاقت بنا کر کے اور پھر دشمن سے مورچہ لینے کی کوشش کریں, یہ ہے مقصد. تو ہجرت جو ہے مکے سے مدینے کے لیے ہجرت کی نفی کی گئی, یا مکے سے اور کہیں جا کر کے ہجرت کرنے کی نفی کی گئی, لیکن مکے کے علاوہ دوسرے ملکوں سے ہجرت رہے گی, ہجرت کا اجر جو ہے وہ ملے گا لوگوں کو. پیارے رسول نے فرمایا ہے ہجرت و تجب ما قبلا, ہجرت کرنے سے آدمی کے تمام گناہ جو پہلے کیے ہیں معاف ہو جاتے ہیں سبحان اللہ. تو اس کی فضیلت ہے, یہ چیز باقی رہے گی دین کام کو بچانے کے لیے. دنیا اپنی چھوڑ کر کے آدمی اپنا گھر بار چھوڑ کر کے نکلے گا, ظاہر بات ہے جس شخص کے دل میں ایمان مضبوط ہوگا وہی یہ کام کر سکتا ہے جی. اور پھر آپ دیکھیں کہ ابھی 50-60 سال پہلے کتنے دن میں پاکستان بنے ہوئے ہیں, انڈیا سے کتنے لوگ ہجرت کر کے اور پاکستان آئے اس نام سے کہ انشاءاللہ ہم ایک اسلامی حکومت میں زندگی گزارے. لیکن مشکل یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ ایسا, اللہ تعالیٰ کی تقدیر ایسی کہ پاکستان کو مسلمان نہیں بنائے گا, یہ اس کا رونا ہے. ہمارے خود چچا لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کنورسنگ کرتے تھے پاکستان کے لیے, لیکن ہمیں یقین تھا کہ ہم یہاں سے نکل کر کے نہیں جائیں گے, اور وہی پڑے ہیں. لیکن باقاعدہ علی گڑھ کے لڑکوں نے بہت کچھ کام کیا, علی گڑھ کے وہاں جو اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے اس کے لیے دیہاتوں میں گھوم گھوم کر کے ووٹ دینے کے لیے کوشش کی, باقاعدہ دوڑتے رہتے تھے دھوپوں میں گرمیوں میں بارشوں میں, اور یہ جانتے تھے. وہ رو کر کے کہتے تھے کہ پاکستان کو ہم لوگ سوچتے تھے کہ انشاءاللہ اسلام کا ایک ٹکڑا رہے گا جہاں ہر سب کچھ اسلام کے قوانین وہاں نافذ کیے جائیں گے. رو کر کے کہتے تھے کہ اگر یقیناً جو کہتے تھے ابوالکلام آزاد ان کو دشمن بنایا جاتا ہے, کہتے تھے کہ نہیں تقسیم نہ کرو. مہاراج یہ چیز ایک دوسری ہو گئی, اس کو دوسرے رخ پہ لے جانا غلط ہے. ایک چیز بنی, ہمیں دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو باقاعدہ مسلمان بنائے, اور اگر یہ مسلمان ہوتا تو یقیناً اطراف کے جو دوسرے ملک ہیں ان کو ان سے تقویت ملتی. اللہ تعالیٰ خیر رکھے بہرحال. تو وہاں میں بات آئی اس معنی میں کہ وہاں سے لوگ دیکھے کتنے ہجرت کر کے بیچارے گئے وہاں, لیکن اب بھی مہاجر شمار کیے جاتے ہیں, اور مہاجر کے نام سے ان کو بہت کچھ تکلیفیں بھی دی گئی. یہ بھی ایک چیز غیر اسلامی رہی ہے وہاں, اور دوسری چیزوں کے ساتھ اس کو بھی آپ شمار کیجیے کہ غلط کام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ مسلمان ہو, حکومت مسلمان ہو, الحمدللہ افراد مسلمان ہیں لیکن حکومت بھی مسلمان ہو جائے. کسی زمانے میں بھی نہیں رہی ہے, یہاں تک کہ ایسے ایسے لوگ آئے جو دین کو ختم کرنا چاہتے تھے اور سودی پہ چڑھے. وعن نافع قال اغار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بنی المصطلق, پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی المصطلق قوم پر حملہ کیا, وہ غار رونا اور وہ بے خبر تھے, اچانک آپ نے حملہ کیا. فقط مقاتلت و مصبہ زراری ہم حدت نے بداری کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنگ کرنے والوں کو قتل کیا اور ان کی اولاد کو آپ نے قید کیا. اسلام کا ایک قانون ہے کہ جب بھی آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی آپ بھیجتے تھے کسی فوج کو کسی طرف سے کہتے تھے کہ فیضا نسل تب صاحب جب ان کے قریب پہنچ جاؤ تو ان کو گویا وارننگ دو اور کہو کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اگر مسلمان نہیں ہو رہے ہو تو پھر تم لوگ جزیہ دو، جزیہ دے کر کے ہمارے اندر ہمارے قانون کے تحت تم رہو، اگر نہیں ہے تو پھر جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ایک قانون ہے کہ اچانک آپ حملہ نہیں کر سکتے ان کے اوپر، ان کو پہلے خبر کرو، لیکن کس وقت؟ جبکہ ان کو دین اسلام کی خبر نہ ہو۔ آپ نے ان کو وہ آپ کے بارے میں جانتے ہیں، اسلام کے قانون، اسلام کے نظام اور اسلام کے تمام شرائع کو جانتے ہیں، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے تو کسی وقت بھی ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ مسلمان ہمارے اوپر کسی وقت حملہ کرتے ہیں، لیکن اگر ایسی قوم ہے جو اسلام کے نام سے کسی چیز سے آگاہ نہیں ہے تو پھر اچانک اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ لوگ مسلمان ہوں، یہ نہیں چاہتا ہے کہ ان کو قتل کر کے ان کے مال مال لیے جائیں۔ لیکن جو شخص روڑا بننا چاہے گا، کہے گا نہ ہم مسلمان ہوں گے اور نہ ہم تم سے صلح کر سکتے ہیں بلکہ ہم تم سے لڑیں گے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے لڑیں، ضرور لڑیں، اور اچانک کسی وقت بھی ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ایسے لوگوں کو کی طرف سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلنا چاہتے تھے تو آپ چھپا دیتے تھے خبر کو اور لوگوں سے کہتے تھے کہ دیکھو جس کو خبر ہے کہ ہم فلاں جنوب میں جانا چاہتے ہیں تو یہ نہ خبر پہنچے کسی کو ان لوگوں کو کہ ہم جنوب میں پہنچ جانا چاہتے ہیں، تاکہ اچانک ان کو خبر نہ لگ جائے اور تیار نہ ہو جائیں، آپ اچانک ان کے اوپر حملہ کرتے تھے۔ یہ ایک ہی واقعہ نہیں ہے، بہت سے واقعات ایسے ہیں، اور آپ جب جنوب میں حملے کی